بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اکرم الامۃ بدین الاسلام، احمده سبحانه واشکره علی آلائه الجلیلۃ ونعمه العظام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ولا ند لہ، ولا مثیل لہ فی الانام. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت کو دین اسلام کے ساتھ عزت بخشی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات اور عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لوگوں میں نہ ہی کوئی اللہ کی برابری کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم مثل ہے. ہم تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر 29 سے، سورۃ القصص.
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
تو جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی، یعنی مدین میں، اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی جانب چل دیا، تو اس نے طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم تاپ سکو. پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے ایک نیک شخص کے ہاں پناہ لی. اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیشکش رکھی کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دینا چاہتا ہوں، اس کے عوض تم میرے ہاں 8 سال ملازم رہو، بکریاں چراؤ، اور اگر اپنی طرف سے مزید 2 سال بھی تم میرا کام کر دو گے تو یہ میرے ساتھ تمہارا تعاون ہوگا. اس معاہدے کے بعد اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کر لی تو بیوی کو لے کر اپنے وطن مصر جانے کے ارادے سے مدین سے روانہ ہو گئے، یعنی واپس مصر جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت فرعون کی حکومت میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی مجرم 10 سال تک ملک سے باہر رہتا ہے تو اس پر سے کیس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اب وہ واپس مصر جا سکتے تھے، ان کی انٹری بحال ہو گئی تھی. اب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. کوہ طور کے قریب رات کے وقت راستہ بھٹک جاتے ہیں، سخت سردی کا موسم ہے. دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے، سمجھے کہ وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے. اس لیے اپنے بیوی بچوں سے کہا، تم سب یہیں ٹھہرو، میں راستہ پوچھ کے آتا ہوں، یا کم از کم تمہیں گرمی پہنچانے کے لیے آگ کا انگارا لے کر آتا ہوں. آج میں اس کے جو میننگ وغیرہ دیکھ رہی تھی، جو ذرا مشکل لفظ ہیں، ڈیٹیل دیکھ رہی تھی، تو جو میں نے کلک کیا تو کوہ طور کی تصویر آ گئی اس میں نیٹ پر، اور پھر کون سی جگہ تھی، کیا تھا، تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بھی دیکھیے، سرچ کیجیے تو انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہے. فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، یعنی اکمل مدت 10 سال جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ اپنے کانٹریکٹ سے باہر نکل آئے، کانٹریکٹ ختم ہو گیا. وسار اب اہل ہی، اہل سے مراد زوجہ بھی ہوتی ہے اور اہل سے مراد فیملی بھی ہوتی ہے، اہل و عیال جس کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف چل دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. عورت یہ شرط نہیں رکھ سکتی شادی میں کہ نہیں، میں شادی اس بنا پہ کروں گی اگر تم مجھے اس ملک میں رکھو گے اور اس میں نہیں رکھو گے، اور میں فلان جگہ نہیں جاؤں گی. نہیں، اس معاملے میں اصل اختیار شوہر کو دیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے بھی ملنے کا شوق تھا، اور اپنی والدہ اور اپنے خاندان کو دیکھنے کا بھی. ظاہر ہے کہ 10 سال کوئی اپنے گھر والوں سے نہ ملے تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. اور ان کا ارادہ تو گھر والوں سے ملنے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا؟ فرعون کی طرف بھیجنے کا، نبوت دینے کا. تو ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا. اور اپنی بیوی کو لے کر جب نکلے، رستہ بٹ کے اور اس رستے پہ پڑ گئے جہاں اللہ تعالیٰ لے جانا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں. آنس من جانب الطور نارا، تو آنسا کا مطلب یہاں دیکھنا کیا گیا جو مجبوری کا ترجمہ ہے. آنسا پانے کو کہتے ہیں, حتی تستانسو سمجھنا. اصل میں ایناس ہوتا ہے کسی چیز کو واضح طور پر دیکھنا محسوس کرنا. اس کا اصل انس ہے جس کا معنی ہوتا ہے وحشت, دور ہونا. اور یہ کسی چیز کو دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی چیز کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں تو آپ کی وحشت دور ہو جاتی. مثلا دور پڑی رسی آپ کو سانپ محسوس ہو رہی ہے, لیکن جب آپ غور سے دیکھتے ہیں اور قریب جاتے ہیں اور وہ سانپ نہیں ہوتی رسی ہوتی ہے, تو پھر آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اس سے لفظ انس ہے. الطور یعنی طور سینا, مخصوص پہاڑ کا نام بھی ہے, اور ویسے ان کی زبان میں ہر پہاڑ کو بھی طور کہتے ہیں, اور یہاں تو خاص پہاڑ کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طور کی قسم بھی کھائی ہے, وہ صرف پہاڑ کی قسم نہیں ہے بلکہ کوہ طور کی قسم ہے. وطور وکتاب مستور, وطور سینین بھی آتا ہے, طور سینا. تو اللہ تعالیٰ اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے جہاں سرگوشی کی تھی. سورۃ القصص میں یہ آتا ہے, وما کنت بجانب الطور اذ نادینا, اور آپ طور کی جانب نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا. بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. تو آنسا من جانب الطور نارا, وہاں آگ دیکھی. تو رات کا وقت تھا تبھی آگ نظر آئی, ورنہ پہاڑ پہ جلتی آگ دن کو تو نظر نہیں آ سکتی, کم نظر آتی, سورج چڑھا ہوا. اور سردی کا موسم تھا, گھر والے ساتھ تھے, تو سب کو یعنی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی تاپنے کی چیز ہو. قال لأهلهم كثوا, اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا اخلاق دیکھے, اپنے گھر والوں سے کہتے تم یہیں ٹھہرو, میں جاتا ہوں, فسیلیٹیٹر ہیں, تم یہاں بیٹھو. یہ نہیں کہا میں بیٹھا ہوں جاؤ تم بیوی بچوں جاؤ وہ دیکھ کے آؤ کیا ہو رہا ہے وہاں. آج کل کے مرد تو ایسے ہیں نا, خود بیٹھ رہتے ہیں اور بیویوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں. اور یہاں کیا ہے, وہ کہتے ہیں تم بیٹھو میں خدمت کرتا ہوں. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو سفر میں کہتا ہوں, جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے اور جو پی ایچ ڈی میں بہت زیادہ میرے مددگار تھے, کہتے ہیں شیخ سعید البادن جی کے, سیرین تھے. تو کہتے ہیں کہ سفر میں میں اپنے گھر والوں کا خادم بن جاتا ہوں, ہر کام مجھے کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ سارے کام جو گھر میں خاتون کرتی ہے سفر میں, کھانا لانا ہو, کوئی چیز پتہ کرنی ہو, کہیں بٹھانا ہو, کرنا ہو, ہر چیز میرے ذمے ہوتی ہے. اور یہ اخلاق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے نا. اور یہاں پر زوجہ کا لفظ نہیں کہا یا زوج نہیں کہا, بلکہ اہل کا لفظ استعمال کیا. اہلیہ کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیملی کے لیے بھی, تو موسٹ پروبیبلی ان کی پوری فیملی ساتھ تھی. ایک حدیث میں آتا ہے نا, میں یادرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی, اس شخص سے میرا بدلہ کون لے گا جس نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی. اہلی, اہل سے مراد یہاں حضرت عائشہ ہیں. اور زوجہ کو اہل اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر اس کے پاس پناہ لیتا ہے, اس سے مانوس ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ام کتو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, ٹھہرو. اگر وہ صرف سنگل بیوی ہی تھی تو پھر ام کتو ہی کہتے. تو مفسرین نے ان کی تین وجوہات بیان کی ہیں. پہلا قول یہ کہ ان کی بیوی کے ساتھ خادم بھی تھا تو انہوں نے ان دونوں کو پکارتے ہوئے ام کتو کہا. دوسری ایک وجہ یہ بتائی جاتی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سے دو بچے تھے تو زوجہ اور اولاد دونوں سے مخاطب تھے. تیسرا قول کہ انہوں نے تعظیمن احترام کے طور پر جمع کا لفظ بولا, کیونکہ عرب ایسے ہی بولتے ہیں ام کسو, یعنی اس میں ادب ہے. تو ہسبینڈ وائف کے درمیان کتنی بھی فرینکنیس ہو لیکن تو تم کہہ کے نہیں باتیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ کہنا چاہیے, ادب سے بات کرنی چاہیے. یعنی صرف فرینکنیس ظاہر کرتے کرتے انسان حدیں نہ پار کرے. احترام ہر رشتے میں ہونا چاہیے, حتیٰ کہ اپنے بچوں کا بھی احترام کرنا چاہیے, اپنے شاگردوں کا بھی احترام کرنا چاہیے, کیونکہ ہر انسان کی ایک عزت ہے نا, اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے. تو دوسروں کو ذلیل کرنا اور دوسروں کو تانو تشنی کرنا اور دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور گھر میں فتنہ فساد برپا کر کے رکھنا اور شور ہنگامہ کرتے رہنا, یہ نیک صالح بیویوں کی عادت نہیں ہوتی. تو وہ تعظیمن اپنی بیوی سے کہتے ہیں, انی آنست نارا, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, یعنی دور سے دیکھی ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ یہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی ہے, بیوی بچوں یا خادم نے نہیں دیکھی. ڈیزرٹ کی رات کبھی کسی نے دیکھی ہے, کبھی محسوس کی ہے کیسی رات ہوتی ہے؟ بہت ٹھنڈی رات ہوتی ہے, بہت ٹھنڈی. تو اب ایک طرح سے ڈیزرٹ ہے اور وہاں دور پہاڑ نظر آ رہا ہے اور ٹھنڈ بھی ہے اور سردی بھی ہے اور روشنی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں لعلی آتیکم, شاید کہ میں لا سکوں تمہارے لیے, منہا وہاں سے، بے خبر ان کوئی خبر، میں دیکھ کے آتا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جذبہ من النار یا پھر آگ کا کوئی چنگاری یا آگ کا کوئی انگارہ، جذبہ کہتے ہیں وہ انگارہ جس میں سے چمک ختم ہو چکی ہو، اوپر راکھ آ گئی ہو، یعنی لکڑی جس کا شعلہ نہ ہو لیکن آگ ہو اس کے اندر، یعنی لکڑی کا ایسا ٹکڑا جس کے اندر سلگ رہی ہوتی ہے اندر سے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر کسی صحرا سے گزر رہا ہے اور بچے بھی ساتھ ہیں اور رات کا وقت ہے اور سردی بھی ہے اور کوئی راہ بتانے والا نہیں کہ کدھر کو جانا ہے، مصر کا رستہ کدھر سے ہے، اور دور رستہ تھا یہ بھی نہیں کہ صرف دن دن کا سفر کرتے، اور صحرائی جگہ، مجھے اس رستے سے گزرنے کا الحمدللہ پرسنلی اتفاق ہوا، جارڈن سے مصر جاتے ہوئے طویل رستہ ہے، اب تو خیر بسز وغیرہ جاتی ہیں، تو وہ پیدل سفر کس طرح کا ہوا ہوگا نا، اور بیچ بیچ میں پہاڑ آ جاتے ہیں اور مشکل رستہ ہے، تو ظاہر ہے کہ دن اور رات دونوں کے لیے، کوئی اس زمانے میں ایسے ہوٹلز وغیرہ تو نہیں بنے ہوئے تھے نا کہ جہاں رات کو قیام کر سکیں، تو انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ چلیں وہاں کوئی آگ جلا رہا ہے تو کوئی تو ہوگا۔ جذبہ کو ایک اور قرآت میں جذبہ بھی پڑھا گیا ہے اور جذبہ بھی پڑھا گیا ہے، دو تینوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں جذبہ کے بجائے قبض کا لفظ آتا ہے، اور یہ قبض اور جذبہ ایک ہی چیز ہے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، سینک سکو، صاد لام یا آگ میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، آگ میں جلنا یا آگ میں داخل ہونا، اور وہ صرف آگ نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جو آگ میں نے دیکھی ہے تو وہاں سے کچھ میں لے آؤں گا، لیکن وہ آگ تھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور انبیاء کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، انہیں بھی سردی لگتی ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ راستہ بھی بھٹک جاتے ہیں، وہ گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، ویدر ان پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اسی لیے وہ شور نہیں ہے، لالی آتی کم، پتہ نہیں کیا ہے وہاں، میں ذرا جا کے دیکھوں تو سہی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور جب پوری ٹرم ختم ہو گئی تو پھر وہاں سے نکلے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی وائف کو لے کر سفر کیا، اس میں یہ ہے کہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ایز اے فیملی ٹریول کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے سفر پہ ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے کسی بھی ٹرپ پر، تو کسی کو روکنا جائز نہیں، پیرنٹس کو نہیں روکنا چاہیے کہ تم ہماری بچی کو کہاں لے کے جا رہے، آپ نے شادی کر دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہے، اب اس کا ذمہ دار شوہر ہے، اب شوہر جہاں بھی لے کے جائے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ اس کا خیر خواہ ہے، اب انہیں اپنی ایک دنیا بنانی۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں ہیں کہ شادی کر کے مرد حضرات کمانے چلے جاتے ہیں، بیویوں کو سسرال میں چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ ساتھ لے جانے کے لیے کہتا تو جانے نہیں دیتے، یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ تو اس میں اصل طریقہ یہی ہے جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ خالی موسیٰ علیہ السلام کو، بچوں کا نہیں ذکر کیا، بیوی کا بھی نہ کرتے، کسی کا بھی نہ کرتے، اور کہ موسیٰ علیہ السلام اب مدین سے مصر آ رہے ہیں بس، اور راستے میں یہ ہو گیا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیلز کیوں بتائی جا رہی ہیں، جن میں ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے سبق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت باقاعدہ شرط لکھی گئی ہو، جیسے انہوں نے کہا 10 سال کی شرط رکھی، تو 10 سال انہوں نے پورے کر دی، اور شرطیں بھی ود آؤٹ کسی لمٹ کے، ایسے بھی نہیں، کھلی شرطیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تم ساری زندگی یہ کام نہیں کر سکے، پھر تو آپ دوسرے کو قید ہی کر رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں۔ تو نکاح کے وقت اگر دونوں فریقین کوئی بھی شرائط رکھتے ہیں تو پھر ان کو پورا بھی کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وہ شرائط جن کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے وہ ہیں جن کی بدولت تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیوی کو مانوس رکھنا، ان سے انس والی بات کرنا، اور اگر باہر کوئی اہم کام کر کے آیا تو آ کے اس کو خبر دینا، یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ باہم موافقت پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہوں، وہ کہ میرے تو کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ جو کریں کریں جا کے، یہ نہیں کہا۔ ورنہ کیا کامن ٹاپک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہو سکتا ہے؟ زیادہ زیادہ بچے، ہر وقت بچوں کے مسائل ڈسکس کرنا، یعنی شوہر گھر سے باہر جاتا ہے کام کر کے آتا ہے، اور اگر بیوی گھر میں کوئی کام کر رہی ہے تو جب وہ واپس آ کے بیٹھتے ہیں کھانے کی میز پہ یا ویسے ملتے ہیں، تو جو ان پہ گزری ہو اس کو شیئر کرنا چاہیے، شیئرنگ از کیئرنگ، اور اگر شیئر نہیں کرتے ایک دوسرے سے تو پھر تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی شریک حیات کو حیات میں شریک کرنا چاہیے، بس صرف بچوں کی شکایتوں کا بھرمار یہ شریک کرنا نہیں ہے، یہ صرف مسائل میں شریک کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر بیوی کی ضروریات پوری کرے، اگر اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کے لیے گرمی کا انتظام کرے، صرف خبر ہی نہ لا کے سنائے، ساتھ کچھ کھانا وانا بھی لے کر آئے، اور پھر یہ کہ اس کو کمفرٹ دے. الرجال قوامون علی النساء، قوام کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مینیجر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ بیوی کو پرووائڈ بھی کریں اور اس کو کمفرٹ بھی دیں، پرسکون رکھیں. اگر خوف کی حالت میں ہے تو اس کو تسلی دیں، اگر اس کو کوئی غم ہے یا دکھ ہے یا وہ کسی مشکل سے گزر رہی ہے تو اس کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ کریں، حسن معاملہ کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے تھے، جو بھی بندوبست کر رہے تھے، وہ سب ان کے فائدے میں تھا، وہ اپنے لیے نہیں. مجھے لگی ہے سردی، تم لوگوں بیٹھو، میں جا کے ذرا سیک کے آ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے، میں تمہارے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ تم بھی سیکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو یا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. پھر یہ ہے کہ تکلیف اور مشکل سے نجات کے لیے اسباب اختیار کرنے چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیے.
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو برکت والی جگہ میں وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب. کیا کیفیت گزری ہوگی ان پر، اللہ تعالیٰ کی آواز سنی. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے تو دیکھا کہ سرسبز درخت میں آگ لگی ہوئی، جس سے جلنے کی بجائے درخت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، روشن نظر آ رہا ہے. تو وہ تو حیرت سے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں جو رب العالمین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر تھے اور وہاں سے آواز آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو کہیں سے تو آنا تھا نا. بعض وقت آواز آتی ہے، وہ جیسے ابھی آپ کہاں سے آواز سن رہے ہیں؟ میری آواز تو نہیں سن رہے، اسپیکر سے سن رہے، اسپیکر بیچ میں یوز ہو رہا ہے نا، تو میری آواز وہاں تک گئی، وہ اس سے آپ کو تک پہنچی ہے. تو فلما اتاہا، تو جب وہ اس آگ کے پاس آئے جس کو وہ آگ سمجھ رہے تھے، نو دیا تو پکار آئی. تو بہرحال وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، نہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ اس نے درخت کو لپیٹ میں لے رکھا تھا. اس نور کے درمیان سے یہ سرسبز درخت لہلہا رہا تھا اور پکارنے والے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھے. نو دیا، پکارا گیا، فائل نہیں بتایا گیا، یعنی منادی اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، فلما جاءها نودي ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. پھر جب وہ اس آگ کے پاس آئے، پکارا گیا کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، نہایت زبردست، بہت حکمت والا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پکارنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. اور شاطی کہتے ہیں کنارے کو، کسی چیز کے دو کناروں میں سے ایک کنارا. الوادی الایمن، دائیں جانب کی وادی، یعنی پہاڑ کی وہ جانب جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھی، کیونکہ خود پہاڑ کا تو کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا نا، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں دائیں بائیں، ایسے پہاڑ کا نہیں ہوتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے، یعنی وادی کی اس جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف پہاڑ کے مغربی کنارے سے ملتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی طرف رخ کیا اور انہوں نے پہاڑ کے مغربی حصے کو اپنے دائیں طرف کیا ہوا تھا، ویسٹرن سائڈ کو. اور شاطئ سے مراد ساحل نہیں، عام طور پر جو جدید لغت ہے اس میں شاطئ البحر کہا جاتا ہے، سمندر کا کنارہ، ساحل، بلکہ یہاں پر شاطئ الوادی الایمن کی بجائے جانب الطور الایمن ہے. فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، مبارک زمین میں، زمین کا وہ قطعہ جو آس پاس کے قطعات سے نمایاں ہو اس کو بقع کہتے ہیں، زمین کا وہ حصہ جو باقی حصوں سے نمایاں ہو، دوسروں سے فرق ہو. اصل میں بقعہ کہتے ہیں رنگ میں اختلاف کو، یعنی فی ھذا الثوب البقعہ، یعنی کپڑے کے اندر ایسا رنگ ہے جو کپڑے کے سارے رنگوں سے مختلف ہے. بعض کو پرنٹ لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایک رنگ بہت سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. المبارکہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے مبارک، یعنی آواز وادی مبارک کی دائیں جانب درخت سے آئی اور وہ وادی خطے میں تھی، مقدس وادی. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فخلا نالئی انک بالواد المقدس طوا. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہذا جوتے اتار لو. تو مقدس جگہوں پر جیسے مسجد ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے؟ جوتے اتارنے چاہیے. تو کچھ جگہ، کچھ اشخاص، کچھ واقعات بابرکت ہوتے ہیں، کچھ زمانے اور اوقات بابرکت ہوتے ہیں، جیسے رمضان ہے، کچھ لوگ بابرکت ہوتے ہیں اور کچھ واقعات بابرکت ہوتے ہیں. بابرکت رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا؟ کتاب کون سی ہے؟ شہر کون سا ہے جہاں کتاب نازل ہوئی؟ اسی طرح سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، وہ بھی بابرکت ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، قرآن بابرکت کتاب ہے. اشخاص میں برکت، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا کہ یا بنیا انکی مبارکت، اے بیٹی تم مبارک ہو، یعنی تمہاری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی. اور ویسے کتنی خیر پھیلی حضرت عائشہ سے، ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ رب العالمین جو تم سے مخاطب ہے. یہ دنیا کی سب سے انوکھی گفتگو تھی، سب سے انوکھی کنورسیشن تھی، اور دنیا کے اس خطے کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے. وہاں گئے تھے مصر کا رستہ معلوم کرنے اور واپس پلٹے نبوت لے کر. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی. اور اس میں بھی ایک سبق ہے، بعض وقت ہم رستہ بھول جاتے ہیں نا تو ہم بہت فرسٹریٹ ہونے لگتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آرام سے کام ڈاؤن ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسی چیز دکھانا چاہتا ہے کہ جس میں شاید میرے فیوچر میں میرے لیے کوئی رہنمائی ہے، اس میں کہ میں ان سڑکوں کو دیکھ لوں، ان جگہوں کو دیکھ لوں، شاید مجھے کل یہاں کوئی کام ہو. اور میرے ساتھ ایسا ہوا بھی، جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے گئی تو اسٹیشن سے ہم لوگ بس پہ بیٹھ گئے، اور غلط بس پہ بیٹھ گئے شاید. تو جو لڑکی میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس سے سلام دعا لی، بات چیت کی، تو وہ یونیورسٹی تک ہمیں چھوڑ آئی، یعنی اس نے سارا گائیڈ کر دیا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے آپ کو جو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، بعض وقت بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں آپ. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس لیے ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھا کریں، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر. پچھلے دنوں مجھے چھوٹی سی سرجری ہوئی میری، تو مجھے مختلف ڈاکٹرز کے پاس، مختلف ہاسپٹل میں، کبھی کہیں، کبھی ڈاؤن ٹاؤن، کبھی کہیں، مختلف اپوائنٹمنٹس میں جانا پڑتا تھا. تو میں بہت اطمینان سے ہر چیز کو دیکھتی تھی. میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھے کسی مقصد سے لایا، ایسے ہی نہیں لایا، مجھے کچھ دکھانا مقصود ہے، مجھے کچھ سکھانا مقصود ہے جو میں نے ابھی تک نہیں سیکھا تھا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس رستے سے بھی گزارتا ہے نا، اگر نگاہ عبرت والی ہو تو انسان ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. تو اس لیے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں میری زندگیوں میں، مجھے تو یہاں جانا تھا، یہ کرنا تھا، اور اب یہ ہو گیا میرے ساتھ. ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں نا، نہیں، اس میں بھی خیر ہے، اللہ کچھ اور دکھانا چاہتا ہے. تو اتفاق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، موسیٰ تم ایک مقرر اندازے پر، مقرر وقت پر یہاں پہنچے ہو. یہی وقت تھا تمہارے لیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، یعنی ٹھیک وقت پر یہاں پہنچے ہو. اب تم اس قابل ہو، اس میچورٹی کے لیول پہ پہنچ گئے ہو کہ یہاں آ کر تمہیں کچھ عطا کیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، ہماری کچھ خواہشات اور تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، مل جائے، لیکن وہ مل نہیں رہی ہوتی. کبھی بچیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، کبھی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، غلط رستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کے حصول کے لیے. لیکن اللہ نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. اور یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دو ناموں سے متعارف کرایا، ایک تو اللہ جو ذاتی نام ہے، اور دوسرا رب العالمین. اور پھر دوسری آیت ایک اور جگہ پر العزیز الحکیم کی بات بھی آتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کی خبر دی ہے. کیوں؟ الوہیت اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو، اور ربوبیت رب العالمین کیونکہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، سارے اختیارات اور سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور عالمین کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی سبھی عالم ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود بول کے بتا رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے. اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور دیکھا کہ آگ ہے اور درخت کو کھا ہی نہیں رہی، یہ کس قسم کی روشنی ہے؟ یہ عام آگ کی طرح نہیں ہے، اس میں حرارت بھی نہیں ہے اور روشنی بھی مختلف طرح کی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اب پتہ نہیں واپس جا کے جب بیوی کو بتایا گیا ان کا کیا ریئیکشن ہوگا, خدیجہ والا ہو یا کوئی اور. بعض اوقات انسان لینے کچھ اور نکلتا ہے, مل کچھ اور جاتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام کے ساتھ خاص کیا. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کچھ جگہیں کچھ وقت بابرکت ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے, اذ نادا ربک, اذ ناداہ ربہ, اذ نادینا. ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آواز کو, ندا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کیا جو انتہائی واضح تھا, حروف اور آواز پر مبنی تھا, اور موسیٰ علیہ السلام سن بھی رہے تھے. یعنی دو صورتوں میں کلام کیا تھا, سرگوشی بھی اور بلند آواز سے پکار کر بھی. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا. ندا دور والے کے لیے ہوتی ہے, سرگوشی قریب والے کے لیے ہوتی ہے. دور والے شخص کو اونچی آواز سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے, اور قریب والے کے لیے دھیمی آواز بھی کافی ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.